اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقه قولی. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ شریک فی محاصلہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ثم الرضان ببکر وعمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. 20 رمضان المبارک اسلام کی تاریخ کا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کا ایک اونچا نشان ہے کہ یہ وہ مقدس دن ہے کہ قیامت تک امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی اہمیت اور اس دن میں ملنے والی رحمت اور خاص انعام کا ذکر کرتے رہے گی، بلکہ یوں کہیے کہ دین اسلام کو جو غلبہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی استقامت اور للہیت کا جو اجر تمام اللہ رب العالمین نے جس دن عطا فرمایا، وہ بیس رمضان مبارک سن 8 ہجری کو ہونے والا فتح مکہ ہے. ایک عظیم جد و جہد کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس فتح مبین کی بشارت عطا فرمائی، اور سورت فتح میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، لیکن ایک مستقل سورت، سورت النصر کا نزول اس کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اے حبیب، جب اللہ کی مدد اور فتح آئی، ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور لوگوں کو تم دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں، تو پھر فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی کو بیان کریں اور اس سے بخشش کو طلب کریں. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اور بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. آج کا دن صحابہ اکرام کے اخلاص، ان کی استقامت اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ جد و جہد کا یہ نتیجہ اور ثمر رہا، اور اس فتح مبین کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ فتح کے شروع میں بھی ذکر فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ حبیب، ہم نے آپ کو فتح مبین، ایک واضح فتح عطا فرمائی ہے. اس میں اشارہ صلح حدیبیہ کی طرف بھی ہے، اور اس میں اشارہ فتح مکہ کی جانب بھی ہے. فتح مکہ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو سن 8 ہجری کو ہونے والا یہ واقعہ ہے، جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا. فتح مکہ کیونکہ سابقہ سلسلوں کا ایک نتیجہ ہے، اور مسلسل پہم جہد مسلسل اور مسلسل بے نظیر اور بے مثال قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کے اس جاہلیت کے معاشرے میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، تو اس وقت سے ہی مشرکین مکہ نے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اذیت اور تکلیف اور مصائب کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے. 13 سال کا یہ عرصہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں گزارا، اس میں دو ہجرتیں ہیں. پہلی ہجرت اعلان نبوت کے 5 سال بعد حبشہ کی جانب پر ہوئی، کہ جس میں کئی صحابہ اکرام رضوان اجمعین کی جان کے تحفظ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نجاشی کے علاقے کی طرف، حبشہ کی طرف روانہ کیا مکہ مکرمہ سے. اور اس کے بعد 13ویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باقی مندہ صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت کی. مکہ مکرمہ میں کیا کیا تکلیف اور اذیتیں نہیں ہوئی، اس کو بیان کریں گے تو ایک طویل وقت اس کے لیے درکار ہے. وقت کے اختصار کے ساتھ فتح مکہ کو سمجھنے کے لیے یہ بنیاد سمجھنا ضروری ہے. 13 سال کے اس عرصے میں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا علاقہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، مہاجرین صحابہ وہاں کے رہنے والے ہیں، لیکن تعصب کا حال یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے آپ کو آپ کے علاقے سے نکالا اور صحابہ اکرام نے اپنی بھری دکانیں، بھرے گھر، بھرے بازار اور بھرے باغات کو دین کے لیے قربان کیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا کہ آپ نے لڑائی نہیں کرنی ہے، لاٹھی نہیں اٹھانی ہے، پتھر نہیں اٹھانا ہے. اسلام کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے طاقت ہونے کے باوجود حضرت حمزہ جیسی شخصیت موجود ہیں، حضرت علی جیسی شخصیت موجود ہیں، حضرت عمر جیسی شخصیت موجود ہیں، اس کے علاوہ 100 سے زیادہ دلیر صحابہ موجود ہیں جو سارے مکہ کے مشرکین کے لیے کافی تھے، لیکن حضور سید عالم نے یہ درس واضح کیا کہ ہم ان تک نصیحت کی بات پہنچانا چاہتے ہیں. یہ بات کو دلائل سے سننے کے بجائے یہ قتال اور لڑائی کی طرف آتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اور 13 سال کے بعد حضور مدینہ منورہ تشریف لائے. مدینہ میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور واز ممبر واز سجائیں اور اصلاح کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کریں اپنے پیغام کے ذریعے. اور جو مہاجرین آپ کے ساتھ مکہ سے آئے ہیں جو اور جو قرآن کے احکام اتر چکے ہیں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کی جائے. لیکن آپ نے بدر کے واقعے میں سماعت کر لیا ہے کہ یہ کے بعد دیگرے ان کی چیرہ دستی، ان کی دخل اندازی یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتی رہی. ان کو سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ یہ جب تک ہمارے علاقے میں تھے تو ہمارے کنٹرول میں تھے، اب یہ یہاں سے نکل گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں یہ اس بستی میں آ گئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انقلابی سیاست کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالاتفاق مدینہ منورہ میں جتنے قبائل تھے، چاہے وہ یہود ہوں یا دیگر ہوں، ان کے اتفاق سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اس ریاست کے مسلم امیر قرار پائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میثاق مدینہ ایک ترتیب دیا، ایک آئین ترتیب دی، جس میں غیر مسلم، یہودی، مسلمان تمام کے حقوق کو مرتب کر دیا گیا. ان کی جان، مال، عزت و آبرو، کاروبار، کھیتی باڑی، ان کے بچے، ان کی خوشی، ان کی غم، جتنی ضروریات ایک ریاست اپنی رعایا کو دیتی ہے، حضور سید عالم نے پورا ایک اسٹیٹ مدینہ منورہ جب کھڑا کر دیا تو مشرکین کے خواب جو تھے وہ مان پڑتے چلے گئے. کیونکہ ان کو سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے اور کہیں علاقے میں چلے گئے تو یہ پھیلتے چلے جائیں گے، اس لیے وہ ہجرت کرنے نہیں دیتے تھے. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے اور اسٹیٹ بن گئی تو اب اس کو کمزور کرنا چاہتے تھے، کہ اس بات سے تو وہ ہار گئے کہ یہ اب ہمارے علاقے سے نکل چکے ہیں، اب ایک الگ علاقے میں آئے ہیں تو اب ان پر 24 گھنٹہ نگرانی کون کرے گا، اب یہ 1000 لوگوں سے ملیں گے، اپنے رابطے بڑھائیں گے، اپنے سفارتی معاملات بڑھائیں گے، اپنی طاقت کو بڑھائیں گے، اپنے پیغام کو بڑھائیں گے، تو وہ سیاسی نقطہ نظر سے اس بات کو بھانپ چکے تھے. اس لیے یہی وجہ تھی کہ وہ ہجرت کرنے نہیں دیتے تھے. اب جب حضور سید عالم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے اور مکمل ایک ریاست مدینہ کی پہلی قائم ہو گئی اور اس میں میثاق مدینہ، مدینہ کا مکمل ایک آئین آ گیا، یہود بھی حضور کے ساتھ شامل ہو گئے، مدینہ کے لوگ بھی شامل ہو گئے. مدینہ کے دو مشہور جنگجو قبیلے، بلکہ یوں سمجھیے کہ مدینہ جو دو قبیلوں کے اندر بھرا ہوا تھا کہ اگر ان کو ہٹا دیا جائے، ان قبیلے کے علاوہ گنتی کے لوگ مدینہ میں رہتے ہیں، ایک اوس اور ایک خدرج، یہ دونوں جو بڑی جماعت کے لوگ تھے یہ مسلمان ہوئے اور سرکار علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی تھی. تو یہ اسلام کو ایک بہت بڑی ترقی مدینہ منورہ کے اندر 13 سال کی جدوجہد، جس کی طرف حضور علیہ السلام مکے میں رہ کر مدینہ منورہ سے آنے والے جو لوگ تھے حج میں، ان کی اخلاقی تربیت کرنا، ان تک دین کو پہنچانا، تو حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور بڑے جلال قدر صحابی، یہ حضور سید عالم سے ہجرت سے پہلے ہی منا کے اندر حج کے دوران جو تھے، یہ بیت عقبہ اولی و ثانی و اخرى، اس کے اندر پہلے 12 پھر 7 12 اور اس کے بعد 100 سے زیادہ جو یثرب کے رہنے والے لوگ تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. پھر حضور جب یثرب تشریف لے گئے تو یثرب کو قدم رکھ کر آپ نے مدینہ منورہ بنا دیا. اب یہ بات سمجھنے کی اختصار کے ساتھ اگر اس کو ہم ڈیٹیل سے لیں گے تو پوری رات گزرے گی, لیکن اس پر لاجیکل اور ضروری پوائنٹس ہم سمجھنا چاہتے ہیں. مشرقین مکہ اب مدینہ کی ریاست کو کمزور کرنا چاہتے تھے, اس لیے وہ آئے دن کچھ نہ کچھ مڑ بھیڑ کرتے تھے. مدینہ منورہ جہاں مومنوں کے لیے یہ انعام ہوا کہ وہ ریاست قائم ہوئی, جغرافی اعتبار سے وہ خطہ بھی بڑی صحیح جگہ پر واقع تھا, اس لیے کہ مکہ مکرمہ سے تجارت کا جو راستہ ملک شام کی طرف جاتا تھا وہ مدینہ منورہ کے سراؤنڈنگ سے گزرتا تھا. یہ بہت مدینہ کی قسمت اور اہل مدینہ کی قسمت میں قدرت کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت تھی. مشرقین کو کنٹرول سے بھی اس راستے سے کیا جا سکتا تھا, اور مکہ والوں کی بدماشی یہیں سے ٹھیک کی جا سکتی تھی. اور یہی بدر کے اندر ہوا, یہی سریہ حمزہ کے اندر ہوا, سب سے پہلا غزوہ غزوہ ابوہ ہوا, اسلام کی تاریخ کا غزوہ غزوہ ابوہ ہوا. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود شریک ہو جائیں, یا پھر اس غزوے اس لڑائی کے پورے انجام کو پہلے ہی آپ ذکر کر دیں, جیسے غزوہ موتا ہے جس میں حضور شریک نہیں ہوئے ہیں لیکن اس کے مآل و انجام کو حضور نے پہلے بتا دیا تھا. سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس کی کمانڈ کو کوئی صحابی سنبھالے. تو سب سے پہلا غزوہ غزوہ ابوہ تھا, اور سب سے پہلی سریہ سریہ حمزہ تھا. سریہ حمزہ کے اندر بھی یہی ہوا کہ اسی راستے سے جو مدینے کے قریب سے گزرتا ہے وہاں سے ابو جہل جو ہے ایک بہت بڑا لشکر لے کر, لشکر سے مراد قافلہ تجارتی قافلہ لے کر جا رہا تھا, اور ان کو راستے میں اس کو راستے میں روک دیا گیا. اور روکا صرف اس لیے گیا کہ ان کو ایک متنبہ کرنا تھا اور ان کو بتانا تھا کہ اگر تم اپنی بدماشی نہیں روکو گے تو پھر یہ راستہ ہم تمہارا جو مکہ سے مدینے سے ہوتا ہوا ملک شام جا رہا ہے, اور ان کی اس زمانے کے اندر گوروں نے بھی اس پر ریسرچ کی ہے, اور وہ لکھتے ہیں کہ جناب ایک سال کی ان کی کروڑوں پاؤنڈ کی ان کی تجارت کا سلسلہ تھا. تو مسلمانوں کے پاس ان کی شہر رگ تھی کہ اگر اس کو دبا دیا جائے تو ساری بات وہ مان لیں گے. ایک بات تو ذہن میں یہ رکھیے, لیکن سریہ حمزہ کے اندر کمپرومائز ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہ کرتے ہیں, بس وہ چلے گئے. لیکن اس کے باوجود ان کی مڑ بھیڑ ہوتی رہی. تو اب حضور سید عالم کو پتا چلا کہ ابو سفیان جو ہے وہ تجارت کا بہت بڑا قافلہ لے کر, اور بہت بڑا قافلہ جس میں مدینہ مکہ کے ہر بندے کے گھر کی موڑی لگی ہوئی ہے, اگر اس کو روک دیا جائے تو پورا مکہ مفلوج ہو سکتا ہے. وہ جا رہا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بریک کرنے کے لیے بدر کے مقام تک پہنچے ہیں, اور مشرکین مکہ اپنے لشکر کو بچانے کے لیے, اپنے قافلے کو بچانے کے لیے 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل کے ساتھ وہ مکہ سے نکل آئے. ادھر ابو سفیان نے سمندر کا راستہ, کیونکہ مدینہ منورہ کے بالکل قریب میں سمندر واقع ہے, اس نے سمندر کا راستہ, بدر سے تقریباً چند کلومیٹر پر سمندر واقع ہے, اس نے سمندر کا راستہ اختیار کر کے مکہ نکل گیا, اور بدر کے مقام پر مسلمانوں کی اور کفار کی جنگ ہو گئی, اور اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے. یہ سن 2 ہجری کے اندر ہونے والا یہ واقعہ تھا, اور بدر کا یوم الفرقان کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے مسلمانوں کو نصرت دی اور کفر کی کمر ٹوٹ گئی کہ ان کے بڑے بڑے جرنیل, ان کے بڑے بڑے ماہر جنگ جو تھے وہ بدر کے میدان میں مار دیے گئے. اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ اس کے دوسرے سال احد کی طرف آ گئے, جس میں ان کی عورتوں نے اپنی چوڑیاں اتار کر ان کو دی کہ تم بڑے نامرد ہو, تم بھاگ گئے, کیونکہ وہ بھاگے میدان چھوڑ کر. مسلمانوں نے ایسا حملہ کیا اور اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ وہ 2 گنا بڑا لشکر ہونے کے بعد, 313 کے مقابلے میں وہ گویا کہ 1000 سے زیادہ کا لشکر تھا, وہ بھاگ گئے اور ان کے 70 سے زیادہ لوگ مار دیے گئے اور کئی لوگوں کو قید کر دیا. جب وہ بھاگے تو ان کی عورتوں نے اپنی چوڑیاں ان کے حوالے کی اور کہا کہ جناب ہمارے باپ دادا اور بیٹے مار دیے گئے اور تم بھاگ کر واپس مکہ آ گئے. تو ایک بڑا اشتعال ان میں بڑا غصہ آیا, اور انہوں نے پھر اپنے تمام سراؤنڈنگ کے لوگوں کو تیار کر کے اس دفعہ 3000 کا لشکر تیار کیا, اور 3000 کا لشکر تیار کر کے وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے. اس وقت نبی پاک کے ساتھ 1000 بندے تھے جس میں 300 منافقین شامل تھے. حضور سید عالم کی خود کی پالیسی یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ان سے لڑائی کی جائے, لیکن حضرت حمزہ وغیرہ کی پالیسی یہ تھی کہ ان کو باہر میدان میں پکڑا جائے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اس مشورے کو لیا اور مدینہ منورہ سے نکل کر احد کے دامن کے اندر یہ جنگ ہوئی ہے, جس کو جبل عینین, وادی عینین کہتے ہیں. آج بھی سید الشہداء کے مزار کے سامنے جو چھوٹا ٹیلہ ہے جو سامنے موجود ہے جس کو جبل الرماد کہتے ہیں, اس کے ساتھ ایک وادی تھی باغوں کی جس کو وادی عینین کہا جاتا, اس کے اور جبل کے درمیان یہ بڑی گھمسان قسم کی جنگ ہوئی. 300 منافقین آدھے راستے میں لوٹ گئے اور مسلمان صرف 700 رہ گئے اور 700 نے 3000 کے ساتھ مقابلہ کیا. اس میں جو حکمت عملی حضور نے بتائی تھی اور وہ یہ تھا کہ جبل الرماد جو اونچی پہاڑی تھی کہ مشرکین اگر یہاں سے بھاگ جائیں گے تو ان کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ یہ دھوکہ دینا چاہیں گے مسلمانوں کو کہ ہم بھاگ گئے, بھاگ کر یہ اپنی جان کو چھپا دیں گے اور پھر یہ لوٹ کر آئیں گے اور جبل الرماد کے پیچھے سے جو وادی عینین ہے اس کے پیچھے سے چھپ کر یہ مسلمانوں کی پیٹ کی طرف حملہ کریں گے. سرکار کی سیاسی اور عسکری حکمت عملی ایسی تھی کہ سرکار اپنے وقت کے سب سے بڑے ذہین اور جرنیل تھے. سرکار سمجھ گئے تھے یہ حکمت عملی یہ کریں گے اور ان کے ساتھ خالد موجود ہے اور خالد جنگ کے اندر بہت داؤ پینچ کو جانتا ہے, اس لیے سرکار نے جبل الرماد کے اوپر 50 صحابہ کو بٹھا دیا تھا کہ یہ ہم اگر جیت بھی جائیں, یہاں تک کہ ہم پر کوئی لشکر ٹوٹ بھی پڑے, تو تم نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا ہم ہار بھی جائیں اور ہمارے بدنوں کو پرندے آ کر نوچ بھی رہے ہوں, تب بھی تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے جب تک کہ میں تمہیں آواز نہ لگاؤں یا میری طرف سے کوئی قاصد نہ آئے. لیکن گویا کہ جو ہونا تھا وہ قدرت کو منظور تھا, وہ نیک نیتی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. جب مشرکین بھاگے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جناب اب یہ بھاگ گئے, ان کی کمر ٹوٹ گئی, اب یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے, تو وہ لوٹ کر خوشی سے نیچے کی طرف آئے اور ایک یا دو صحابی اوپر رہ گئے اور خالد بن ولید نے اسی جگہ کو نشانہ لگایا ہوا تھا جس وقت مشرکین مکہ کے ساتھ تھے اور مکہ کی کمانڈ کو وہ سنبھال رہے تھے. اب جب انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے پیچھے کی طرف سے مڑ کر اور جبل الرماد اور وادی عینین کی طرف سے آ کر انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا. اب پیٹ کے پیچھے سے حملہ تھا, بھگدڑ مچ گئی, اس میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی, بے شمار صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے. ہاری بھی جیتی بھی جنگ مسلمانوں کے ہاتھوں سے احد کے میدان میں نکلتی چلی گئی, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین جل والا نے استقامت دی. سرکار زخمی ہو گئے, سرکار کے چہرے پر ایک کافر نے تلوار کا وار کر دیا, یعنی بھگدڑ ایسی تھی, لیکن آپ کے خود پہننے کی وجہ سے وہ تلوار آپ کے چہرے پر رک گئی. آپ اور جگہ جگہ پر جو خندق کھودی ہوئی تھی اس میں سرکار دو عالم کا گویا کہ قدم مبارک آیا اور بدن زمین کی طرف گیا, جس کی وجہ سے خوت کی سلاخیں آپ کے چہروں کے اندر پیوست ہو گئی اور دانت مبارک جو تھے آپ کے آگے سنایا, دانت ٹوٹا نہیں تھا, شہید نہیں ہوا تھا, سنایا کے آگے کا جو حصہ ہے یعنی جو نیچے کی نوک ہوتی ہے وہ شہید ہو گئی. اور احد میں اس قدر گھمسام کی بھگدڑ تھی اور جو سرکار کا کہنا ماننے سے انہوں نے توجہ ہٹائی, اس کی وجہ سے مصیبت اتنی بڑی آئی کہ میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد احزاب بھی لڑی گئی ہے, خندق بھی لڑی گئی ہے, حنین بھی لڑی گئی ہے, بڑی بڑی گھمسان کی جنگ, خیبر جیسی خطرناک جنگ لڑی گئی ہے. لیکن سرکار کہتے تھے عائشہ سب سے خطرناک جنگ جو تھی وہ احد کی تھی, جس میں ایک بے اعتمادی پھیل گئی کہ جب کیسے وہ چھوڑ کر آ گئے, جب ان کو کہہ دیا تھا کہ کمانڈ سنبھالیں تو وہ چھوڑ کر کیسے. خیر یہ احد کا زمانہ بھی گزر گیا. اس کے بعد یہ جنگ مسلسل تاری رہی اور اس کے ساتھ پھر احزاب کا سلسلہ ہو گیا, غزوہ خندق, احزاب. اس سے پہلے مشرکین مکہ نے آج تک ایسی جنگ نہیں دیکھی تھی. حضرت سلمان فارسی نے فارس کے جنگی ترکیبیں جو تھیں وہاں کے حربے کو استعمال کیا اور سرکار کو یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمین پر خندقیں کھود دیں. چند دنوں میں وہ خندقیں کھودی گئی ہیں. آج بھی مدینہ منورہ جب آپ جاتے ہیں, جب سگنل پر آپ رکتے ہیں اور سامنے مسجد فتح نظر آتی ہے تو یہ ڈبل ٹریک کا جو دو روڑ جا رہا ہوتا ہے یہاں پر خندقیں کھودی گئی تھی اور سامنے جبل سلا ہے اور وہ خندق جو کھودی گئی زمین کے اندر سخت ترین چٹانوں کا پہاڑ ہے. آج بھی اگر آپ کو اور مجھے اللہ شرف دے اور مدینہ منورہ ہم جائیں, جبل سلا کی زیارت ہم کریں, بالکل روضہ رسول کے سامنے وہ پہاڑ موجود ہے, اتنا سخت اور اتنا چٹیل ہے وہ کہ اس میں مٹی نظر نہیں آتی ہے, خالص ٹھوس سالٹ وہ پتھر ہے کہ جس کو ہاتھ لگانے سے بندہ گھبراتا ہے. اور صحابہ اکرام نے چند دنوں کے اندر اس کو کھود کر بڑی گہری خندقوں کو تیار کیا تھا. آج بڑی بڑی مشینیں وہاں پر لگی ہوئی ہیں کہ وہ مسجدوں کی توسیع ہو رہی ہے, تو بڑی بڑی مشینیں کئی کئی دن لگا کر اس پہاڑ کو کھود رہی ہے, لیکن صحابہ اکرام کا جذبہ جہاد اور اللہ نے جو انہیں ایمانی مردانگی عطا فرمائی تھی, تو آپ نے چند دنوں کے اندر, ایسا نہیں کہ مشرکین آ جائیں, کیونکہ مدینہ منورہ تین جگہ سے لاوے کے اندر ہے, لاوا پھٹا. آج بھی آپ مدینہ کے قریب جائیں تو لاوے کے آثار موجود ہیں. آج بھی وہاں کی گورنمنٹ زمین کی تہہ سے لاوا کو نکال کر راستے بنا رہی ہے. ایک ہی راستہ جو جبل احد کی طرف سے آتا تھا, یہ راستہ گویا کہ کھلا ہوا تھا. ایک طرف جبل احد ہے جو مسلمانوں کے لیے پہرا تھا, اور ایک طرف جو ہے یہ جبل سلا ہے, اس کے درمیان مدینہ منورہ تھا. یہ یوں سمجھیے کہ جو دو دروازوں کے مانند تھا, مشرکین کو سامنے سے روکنا تھا کیونکہ اس طرف پھر کوئی لاوا تھا, اس طرف لاوا تھا, پیچھے جانب لاوا تھا. ایک یہی خشک راستہ تھا. سرکار دو عالم نے حکمت عملی یہ بنائی کہ یہ آنے والا راستہ ہے, اسی سے وہ آ سکتے ہیں، کسی اور جگہ سے نہیں آ سکتے. تو یہاں خندقیں کھود دی جائیں، اور خندقیں کھودنے میں یہ ہوگا کہ وہ کراس نہیں کر پائیں گے. اگر وہ کراسنگ کے لیے نیچے اتریں گے تو ہم اوپر سے ان پر حملہ کریں گے. مشرکین کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ مسلمان اتنی بڑی جنگی حکمت عملی کر لیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مدینہ منورہ کو بچانا تھا، وہ بہت بڑا لشکر، اور گویا کہ 2 سے 3 مہینے کی تیاری کر کے وہ آئے تھے کہ اس دفعہ ہم بھاگیں گے نہیں، اور مدینہ کو سراؤنڈنگ سے گھیریں گے، اور مکمل طور پر مدینہ کا ہم مقابلہ کریں گے، اور مسلمانوں کو اس دفعہ ہم چھوڑیں گے نہیں. لیکن خندق کی وجہ سے اور صحابہ اکرام کی حکمت اور استقامت کی وجہ سے، سخت سردی کے وہ دن تھے اور سخت تنگی بھی تھی، صحابہ کرام بھوک و پیاس میں تھے. سرکار کے کثیر معجزے اس غزوے کے اندر، غزوہ احزاب میں ہوئے ہیں، کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری امی جان نے مجھے دوپٹے کے اندر روٹی کے چند ٹکڑے توڑ کر دیے اور کہا سرکار کے پاس لے جاؤ. بخاری موجود ہے، کہتے جب میں لے کر آیا تو سرکار دو عالم نے فرمایا لے آؤ، اور اس دوپٹے سے آپ نے روٹی کے ٹکڑے پھیلا دیے اور دعا فرمائی تو سارے لشکر کے لیے وہ پورا ہو گیا. حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر جو دعوت ہے وہ اسی کے اندر ہے. پانی کا معجزہ اسی میں سرزد ہوا کثیر تعداد میں، کیونکہ اہل عرب کا گزر بسر پانی پر تھا، اور پانی کے لیے ان کا ایک ہی سہارا تھا کہ بارش ہو، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. اس لیے ان کی اعانت اور ان کی مدد اور انہیں ایمان پر مضبوط کرنے کا جو سب سے بڑا مظاہرہ، سرکار کے معجزات میں سے سب سے زیادہ معجزے جو ظاہر ہوئے ہیں وہ پانی کے ہوئے ہیں. یا تو آسمان سے پانی برسا، یا حضور کی انگلیوں سے پانی نکلا، یا کنواں خشک تھا اس میں حضور نے لعاب ڈالا تو پانی جاری ہو گیا. تو یہ پانی کے معجزات، کیونکہ عرب صحرائی علاقہ ہے اور صحرا کے لوگوں کی زندگی صرف پانی پر تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور، اس آیت کا ظہور وہاں پر ہوا. غزوہ احزاب میں 28 دن سے زیادہ کا یہ ٹائم گزرا ہے، 28 دن سے زیادہ کا یہ ٹائم گزرا. مشرکین مکہ خندق کے اس طرف تھے، مسلمان اس طرف تھے، اور 28 دن سے زیادہ کا یہ عرصہ قرآن میں پوری سورہ سورہ احزاب موجود ہے. اور انتہائی چالاکی کے ساتھ وہ آئے تھے. مسلمانوں نے بڑے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا. وقت ہوگا تو خندق کو ہم پھر تفصیل کے ساتھ، ایک دفعہ جمعے میں بھی ہم نے ذکر کیا. خندق کی جنگ بھی اتنی گھمسان کی جنگ تھی کہ سرکار کی 5 نمازیں قضا ہوئی ہیں. اس میں 5 نمازیں حضور سید عالم کی قضا ہوئی ہیں، اور جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو بد دعا دی، فرما یا اللہ ان کے گھروں میں آگ اتار، یا اللہ ان کو برباد کر دے، انہوں نے ہماری نمازوں کو چھوڑ دی، ہماری نمازیں خراب کر دی. آپ اندازہ لگائیے نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن مسلمان اتنے چند منٹ بھی فارغ نہیں ہو پائے. یعنی اتنی گھمسان قسم کی وہ جنگ تھی. 28 دن کے بعد حضور سید عالم نے دعا فرمائی، اللہ کی طرف سے ہوا آئی، ان کے خیمے اڑ گئے، اور گویا کہ ابو سفیان جو لشکر لے کر آئے تھے وہ دوبارہ پیٹ دکھا کر بھاگے. اب حضور نے اللہ کی طرف سے بشارت دی کہ بدر میں بھی میرے صحابہ تم نے استقامت دکھائی، احد میں بھی استقامت دکھائی، خندق کے اندر تو کلیجہ قرآن میں کہا ہے، قرآن کہتا ہے خندق کی لڑائی اتنی خطرناک تھی کہ صحابہ کے کلیجے خوف سے حلق میں آ رہے تھے کہ اب وہ آ گئے تو وہ سب کو پیس کے رکھ دیں گے. لیکن فرمایا کہ تمہیں اللہ نے استقامت دی اور اللہ کی مدد تمہارے پاس آئی، تو حضور نے اشارہ فرمایا کہ آج کے بعد یہ احزاب کی جنگ، خندق کی جنگ، مکہ کی طرف سے کیے جانے والے حملوں میں سے یہ آخری حملہ تھا. اس کے بعد اب اللہ رب العالمین نے ہم پر فضل فرمایا اور استقامت قبول ہو گئی ہے. اب کبھی مکہ کا مشرک ہماری طرف نہیں آئے گا، بلکہ ہم مکہ کی طرف جائیں گے. اسی کے ٹھیک بات آپ آئیے، 6 ہجری میں حضور نے خواب دیکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے ہیں. انبیاء کا خواب جو ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، جس میں شیطان کا دخل نہیں ہوتا. سرکار نے خواب دیکھا، 6 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے مکہ مکرمہ میں نہیں دیکھا. 2 سال کرونا سے حرم بند تھا. آپ رمضان میں دیکھیے، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں آپ، جو لوگ آئے ان سے پوچھیے. اس وقت حج کا سما ہے مکہ مکرمہ کے اندر، اتنا بڑا شاید عمرہ پہلے کبھی نہیں ہوا، اتنے زیادہ لوگ جمع نہیں ہوئے. تو اہل اسلام صرف 2 سال ایک بیماری کی وجہ سے، رکنے کی وجہ سے مکہ کے شوق میں جو گئے، تو ہمارا کیا شوق ہوگا اور ہماری مکہ سے کیا عقیدت ہوگی، جو صحابہ اکرام کو حرم سے محبت تھی. 6 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، صحابہ اکرام کے دل تڑپ رہے ہیں اور خون کے آنسو ہیں کہ یا رسول اللہ وہ دن کب آئے گا کہ ہم حرم خدا کو دیکھیں گے. ایک تو وہاں ان کا وہ علاقہ، ان کا بچپن وہاں گزرا، پھر توحید کے جام سے سرشار، اللہ کی ضربوں سے ان کے دل نور والے، اور سرکار کی زیارتوں سے ان کے دلوں کے اندر ایمان اور توحید کا نور ایک سمندر کی طرح موج مار رہا ہے. اب وہ اللہ کے گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں. 6 سال بعد حضور سید عالم کو خواب آیا اور حضور دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ اور اپنے تمام صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں. حضور سید عالم نے اپنے صحابہ کے سامنے خواب ذکر کیا. صحابہ نے کہا حضور چل پڑے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تیار کیا. 1400 یا اس سے کچھ زیادہ صحابہ کرام ساتھ میں تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام کے اندر روانہ ہو گئے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف. اور آپ دیکھ رہے ہیں بدر ہو چکی ہے, کتنا ٹینشن کی فضا ہے. بدر ہو چکی ہے, احد ہو چکی ہے, ابھی ان قریب چند مہینہ پہلے خندق ہو گئی ہے. اتنا ٹینس کا ماحول ہے, کشش ہے, اور ایک گویا کہ بہت زیادہ پریشانی ہے. لیکن حضور سید عالم اپنے صحابہ کے ساتھ دشمنوں کے علاقے کی طرف چل پڑے. سرکار وہاں سے آئے اور مقام شمیسی پر آپ رکھیں جسے حدیبیہ کا مقام کہا جاتا ہے. حدیبیہ کا مقام بالکل مکہ کے ساتھ ہے, یعنی مکہ میں جو حدود حرم ہے, یعنی مکہ مثال آپ ذرا توجہ دیجئے گا کہ کعبہ شریف کی عمارت ہے جس پر سیاہ غلاف چڑھا ہوا ہے, اس کے ساتھ جو سراؤنڈنگ میں ہم طواف کرتے ہیں یہ مسجد الحرام ہے. مسجد حرام سے چند کلومیٹر تک کا زمینی حصہ اس کو حدود حرم کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ جب جنت سے حجر اسود آیا, ملا علی قاری لکھتے, تو حجر اسود کی روشنی جہاں تک جا رہی تھی وہ علاقہ حدود حرم بن گیا. حدود حرم وہ ہے جس میں ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر, ایک گناہ معاذ اللہ ایک لاکھ کے برابر. وہاں کا سبزہ توڑنا حرام ہے, وہاں کی رونق کو خراب کرنا حرام ہے. یہ حدود حرم. حدود حرم نہ کسی کو مارا جائے گا, نہ پکڑا جائے گا, نہ اس کو سختی کے ساتھ دیکھا جائے گا, نہ غصہ کیا جائے گا, یعنی وہ حرمت اور عزت والا وہ حصہ ہے. تو حدود حرم جو ہے یہ خاص اہمیت کا متحمل ہے. اب یہ ہے کعبہ, یہ حدود حرم. حرم کے بعد کی زمین ہے حل, حل کے بعد ہے میقات. تو میقات, حل, حرم, کعبہ, کعبہ, حرم, حل, میقات, اس طرح کے دائرے گویا کہ حدود حرم کے بنتے ہیں. لہذا کوئی بھی بندہ اگر مکہ جانا چاہتا ہے اور وہ ایسی جگہ سے جانا چاہتا ہے کہ جہاں سے میقات سے وہ باہر ہیں, جیسے ہم پاکستانی ہیں یا مدینے کے رہنے والے ہیں, یہ علاقہ میقات سے باہر ہیں. فرض کیجئے آپ کہ کعبہ شریف کی عمارت سے حدود حرم 5 کلومیٹر ہے. پھر یہ 5 کلومیٹر پر فرض کیجئے آپ, ایک میں کوئی فگر پرفیکٹ نہیں بتا رہا ہے سمجھانے کے لیے, 5 کلومیٹر تک حدود حرم تک کی باؤنڈری ہے. حدود حرم سے لے کر 20 کلومیٹر تک اب جو وادی ہے یہ ہل کی ہے, اور ہل کے بعد جو ہے ہل جہاں ختم ہوگا وہاں سے بارڈر لگ جاتا میقات کا. اب حرم سے گویا کہ یہ 15-20 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے جہاں میقات آ جاتا ہے, اس کے باہر رہنے والے کو آفاقی کہتے ہیں, اس کے اندر رہنے والے کو حلی کہتے ہیں, اور حرم کے اندر رہنے والے کو حرمی کہتے ہیں. جدہ ہل کے اندر ہے, تو جدہ جو علاقہ ہے جدہ ہل کے اندر ہے. اسی طرح مسجد عائشہ جو ہے یہ حدود حرم کے اندر ہے, تو حرم میں جو رہے گا وہ حرمی کہلائے گا, اور جو حرم کے بعد کی زمین پر رہے گا وہ حلی کہلائے گا, اور جو گویا کہ میقات کے باہر سے رہے گا وہ آفاقی کہلائے گا. تو اب جو بھی آفاقی مکہ آنا چاہتا ہے, اب وہ اگر مکہ آنا چاہے اور خاص وہ حدود حرم میں آنا چاہے تو اس پر احرام واجب ہو جائے گا, وہ احرام کے بغیر نہیں آ سکتا. ہاں اگر وہ حل میں آنا چاہتا ہے تو احرام شرط نہیں ہے, یعنی کراچی سے اگر مجھے جدہ جانا ہے تو احرام شرط نہیں, لیکن مجھے اس علاقے میں جانا ہے کہ جہاں سے کعبہ کی حرمت والی وہ مسافت شروع ہو جاتی ہے, تو امام اعظم کے نزدیک احرام واجب ہو جاتا ہے. تو یہ نقشہ اگر آپ سمجھ چکے ہو تو اب حدیبیہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے, کیونکہ حضور اس وقت آفاقی تھے. تو بیر علی جو مسجد عقیق ہے مدینہ منورہ سے جو احرام باندھتے, یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کی نیت فرما لی, کیونکہ حضور کا ارادہ کعبے کے پاس جانا تھا اس لیے احرام لازم تھا. حضور نے احرام پہن کے جب حضور روانہ ہو گئے, لیکن ابھی حرم میں پہنچے نہیں ہیں, حرم کی وہ زمین شروع نہیں ہوئی, حرم کا وہ علاقہ شروع نہیں ہوا. مثلا اس روڑ کے اس طرف آپ کا علاقہ, اس روڑ کے اس طرف علاقہ, تو اب حدود حرم شروع ہونا تھا. اس سے پہلے ہی مشرکین مکہ نے صحابہ کرام اور حضور کو روک دیا. اب یہ علاقہ حدیبیہ کا ہے, حدیبیہ کا آدھا علاقہ ہل کے اندر ہے اور آدھا علاقہ حدود حرم کے اندر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, تو ذرا جاگتے ہوئے اس مسئلے کو سنیے. تو آدھا علاقہ حدود حرم کے اندر آ گیا اور آدھا جو ہے وہ ہل کے اندر ہے. سرکار حرم کے اندر نہیں داخل, وہ ہل میں رکھے رہے, اور ہل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے حرم میں داخل نہیں ہونے دیا. اور انہوں نے کہا ایسے کیسے آپ سے داخل ہونا, ابھی تازہ جنگیں آپ سے ہوئی ہیں. آپ حضور نے فرمایا میں لڑنے نہیں آیا, میں تو حرم کا طواف اور عمرہ کرنے آیا, اگر لڑنے آتا تو احرام میں آتا. انہوں نے کہا ساری باتیں ٹھیک ہے, لیکن ہماری بھی غیرت اور ہمارا بھی ایک نظام ہے, اگر آپ سے تازہ تازہ جنگے ہیں، پوری دنیا کو پتا ہے ہمارے دشمن ہیں، اگر ہم آپ کو اس حالت کے اندر عمرہ ہی صحیح اگر آنے دے دیں گے تو ساری دنیا ہم پر ہنسے گی کہ تم بڑے عجیب ڈرپوک نکلے کہ انہوں نے تازہ تازہ جنگیں تم سے کی اور بڑے مزے سے آئے اور طواف کر کے چلے گئے. تو یہ ان کو ایک سب سے بڑی بات. اب ان سے جب مذاکرات ہوئے تو حضور نے فرمایا ہم تو ایسے نہیں جائیں گے، ہم تو طواف کریں گے. اب اس مذاکرات کے اندر سہیل بن عمر، عروہ بن مسعود، ان کی طرف سے جو بڑا مشہور واقعہ ہے، لوگ آتے رہے، یہ اس کا تسلسل ہے فتح مکہ کا، آتے رہے، مذاکرات ہوتے رہے. پھر مذاکرات میں ایک بات طے ہو گئی، سرکار کی سیاسی بصیرت یہ تھی کہ پہلے تو زور دیا کہ ہم نے تو عمرہ کرنا ہے، لیکن وہ مذاکرات اور ایگریمنٹ کی طرف آنے لگے، سرکار ان کو ادھر ہی لانا چاہتے تھے. سرکار نے ٹھیک ہے ایگریمنٹ کرو. اب ایگریمنٹ کیا ہوگا، 10 سے 12 شکیں طے کر لی گئی. پہلی چیز یہ طے کر لی گئی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے. کہا ٹھیک ہے. پھر کیا، فرما آنے والے سال اپنے عمرے کی قضا کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ لکھ دیا گیا. کہا دوسرا کیا ہے، فرما دوسرا یہ کہ ہم اتنی جنگیں لڑ چکے ہیں اور آپ بھی ہمارے رشتے دار ہیں، آپ کے رشتے دار وہاں پر ہیں، اتنے لوگ مکہ کے ہی مارے گئے ہیں، تو لہٰذا ایک ایگریمنٹ کر لیں کہ 10 سال تک ہم اپنی ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے تاکہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے اور ہم اپنے علاقے اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے اور کوشش کریں. حضور نے کہا یہ ٹھیک ہے. ایک اور شرط لگا دی گئی، شرط یہ آئی کہ آپ کے علاقے مدینے سے اگر کوئی بندہ مکے کے اندر آ جاتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارے مکے سے اگر کوئی بھاگ کر آپ کے پاس چلا گیا تو آپ کی ذمہ داری واپس کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس الٹی شک کے اوپر بڑے ناراض ہوئے. فرمائی عجیب بات ہے کہ ہمارے مدینے سے اگر کوئی چلا جائے گا بندہ تو وہ واپس نہیں کریں گے، لیکن ان کی طرف سے ہمارے پاس کوئی بندہ آ جائے گا تو واپس کریں گے. سیدنا فاروق اعظم نے گویا کہ خنجر اٹھا لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اس شک کو مانتے نہیں، لڑائی ہو تو ابھی یہیں پر ہی ہو جائے، ہم اس شک کو نہیں مانتے. سرکار نے حضرت فاروق اعظم کو خاموش کیا اور حضور نے خاموشی سے ساری شرطیں قبول کی، اس لیے کہ وہ اسلام کی ایک کامیابی تھی. قریش مکہ، مکہ ایک پورا اس دنیا کے اندر، اس خطے کے اندر ایک مستقل وطن تھا، اس کی ایک حیثیت تھی. اس نے سفارتی معاملہ کر لیا مسلمانوں کے ساتھ، تو مسلمانوں کے ساتھ ایک ذمہ دار وطن نے جب سفارتی معاملہ کیا تو اس کا مطلب اس ملک کو قبول کر لیا. تو اب تک جو مسلمانوں کو اپنے علاقے سے بھاگا ہوا یا بادیا نشین کہہ رہے تھے تو انہوں نے اس ایگریمنٹ کہہ کر اس بات کو مان لیا کہ مسلمان ایک وجود رکھتے ہیں اور مدینہ واقعی میں ایک اسٹیٹ ہے جس سے ہمارا مذاکرہ ہوا، گویا کہ وہ شک کے اندر اپنے ہاتھ خود باندھ گئے. اب یہ شک متعین ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر مدینہ منورہ گئے، جانور وہاں ذبح کر دیے گئے. وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ عمرے میں تو جانور ذبح نہیں ہوتے، لیکن یہاں جانور کیوں ذبح ہوئے ہیں، اس کو ہم جمعے میں یا پھر کہیں اور مسئلے پر حج کے مسائل میں ڈسکس کریں گے. سرکار اسی طرح احرام کی نیت وہاں ختم کر کے حضور لوٹ گئے مدینہ منورہ، اور ٹھیک اگلے سال 7 ہجری کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آئے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ، اور شرط یہ تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہ کریں، آنے والے سال عمرہ کریں، 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے اور آپ کعبے کا طواف کریں، آپ مدینہ منورہ کا طواف کریں. اب دیکھیں حدیبیہ کے اندر عثمان غنی کی بھی بڑی قربانی ہے، صحابہ کرام کی قربانی ہے، ان کا عشق رسول ہے، وہ پورا ایک مستقل موضوع ہے اس کے ساتھ. سرکار اس سال کے اگلے سال جو تھا حضور اپنے صحابہ کے ساتھ آئے اور مکے میں داخل ہوئے، کیونکہ پہلی شک یہ تھی اور یہ مذاکرہ اور یہ جو امن کا معاہدہ تھا یہ بالکل امن کے ساتھ چل رہا تھا، ہر شرط جو ہے وہ مانی جا رہی تھی. سرکار تشریف لائے، 3 دن تک مسلمان کا مکہ کے اندر رہے، طواف کیا، اس کے بعد حضور لوٹ گئے. ابھی تک کچھ بھی نہیں تھا. لوٹنے کے بعد ادھر غزوہ موتا کھڑی ہو گئی سامنے، یعنی 7 ہجری کے بالکل آخر کے اندر غزوہ موتا سامنے آئی. رومن قوم جو تھی، یعنی رومن امپائر، وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا تھا ادھر سے مکہ والوں کو لے کر، اور مدینے پر حملہ چاہتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حملے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت ایمان اور ان کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے ایک لشکر حضور نے موتا کی طرف روانہ کیا، جس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت عبداللہ بن رباحہ اور حضرت خالد بن ولید، یہ بڑا لشکر گویا کہ وہاں پر پہنچا. اب یہاں پر تو صلح حدیبیہ ہو چکا ہے، عمرے کی قضا بھی ہو چکی ہے، عمرے کی قضا کے بعد غزوہ موتا کی لڑائی ہے، لڑائی دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس میں ایک دن میں مسلمانوں کے 3 جرنیل شہید ہو گئے، حضرت جعفر شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن رباحہ شہید ہو گئے، حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، حضرت خالد بن ولید نے بڑا زور لگا کر بڑی حکمت عملی کے ساتھ 8-9 دن تک جنگ کو انگیج کر کے مسلمانوں کو کسی طریقے سے بچا کر وہ مدینہ منورہ لے آئے. یہ خبر مکہ والوں کو پہنچ گئی کہ اب مسلمانوں کے چراغ میں تیل نہیں رہا، اب ان کی ہمت کمر ٹوٹ گئی ہے، ان کے 3 جرنیل مارے گئے ہیں. اب اس خوش فہمی کے اندر حدیبیہ کا صلح کیوں ٹوٹی اس کی وجہ بتا رہا ہوں. کافر ایک سال تک تو مان رہے تھے، اگلے سال وہ کیوں باغی ہو گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ موتا کے اندر جو مسلمانوں کو کمزوری آ گئی اور ان کے تین مضبوط جرنیل شہید ہو گئے اور خالد بن ولید نے بڑی مشکل سے مسلمانوں کو بچا کر مدینہ لایا ہے، تو وہ سمجھ گیا اب مسلمانوں میں زور نہیں رہا کہ یہ ہم سے لڑ سکیں، اور انہوں نے کہا اب مسلمانوں سے ہم بدمائشی کریں گے. اور اس میں کیا تھا کہ مکہ کے اندر دو قبیلے تھے، ایک بنو بکر، مشہور قبیلوں میں ایک بنو بکر، ایک بنو خزاعہ. بنو خزاعہ نے یہ کہا تھا کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حلیف ہیں، رہتے مکہ میں ہم، لیکن ہم حضور کی پارٹی کے. بنو بکر نے کہا تھا کہ ہم مشرکین مکہ کی پارٹی کے. اب بنو خزاعہ کیونکہ شک بن چکی تھی کہ کسی کو جان سے نہیں مارا جائے گا اور یہ معاہدہ امن کا ہے، تو بنو خزاعہ جو حضور کے حلیف بنے ہوئے تھے مکہ میں آزاد گھومتے تھے، لیکن یہ مشرکین مکہ نے دیکھا کہ جناب غزوہ موتا کے اندر مسلمانوں کو کمزوری ہو گئی ہے اور ان کے بڑے لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، تو اب شاید انہوں نے اپنا غلط اندازہ لگایا، انہوں نے کہا شاید اب مسلمانوں میں جرت نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے سامنے مکہ کے اندر یہ دندناتے ہوئے بنو خزاعہ پھرتے ہیں اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں. انہوں نے کچھ بدتمیزی کی، اور سرکار کی شان میں جب ہلکے جملے بولے بنو بکر نے، تو خزا کے ایک بندے نے جناب جو ہے وہ گائے کی ہڈی یا اونٹ کے سر کی ہڈی تھی وہ اٹھا کر اس کے سر پر مارے کہ تو نے سرکار کے خلاف بکواس کیسے کر دی، جب امن کا معاہدہ تھا تو نے ہمارے نبی کے لیے اتنی شدید بات کیسے کر دی. اب ادھر لڑائی لگ گئی، بنو بکر گئے قریش مکہ کے پاس اور مشرکین سے کہا دیکھو انہوں نے ہمارے بندوں کو مارا ہے، اور مارنے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے سرکار کی شدید توہین کی تھی، اس سے چھپایا اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ جو کریں گے آپ نے بیچ میں نہیں آنا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کچھ نہیں. رات کے انہوں نے بنو خزاعہ کے 18 سے 20 بندے مار دیے. اب ایک ایک چن کر جو جو حضور کا حلیف تھا اس کو مارنا شروع کیا، کیونکہ کیوں انہوں نے یہ اپنے آپ کو بہادر سمجھا؟ کیونکہ غزوہ موتا کے اندر یہ نقصان پہنچ چکا تھا. اب جو کچھ لوگ رہ گئے تھے وہ وہاں سے بھاگے، اور بھاگ کر انہوں نے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری بات عرض کی. طبرانی موجم الصغیر میں روایت موجود ہے، بخاری فتح الباری کے اندر یہ روایت موجود ہے، شرح بخاری کے اندر ابن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے مختص سیرت الرسول کے اندر روایت موجود ہے کہ جب وہ جو بچ گئے تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف جس میں سالم بن خزاعی تھا، وہ اپنے اونٹنی پر بیٹھ کر چند لوگوں کو لے کر نکلا، اور نکل کر جب وہ مکے کی وادی سے باہر نکلا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے میں اسے 3 دن لگنے تھے، یعنی حضور اسے 3 دن کی مسافت پر تھے. اگر وہ اپنا اونٹ تیزی سے بھی دوڑاتا تو 3 دن اسے حضور تک پہنچنے میں لگتے، اور رمضان شریف کی گویا کہ دن چل رہے تھے، رمضان شریف کی راتیں تھی. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت آپ سیدہ میمونہ کے گھر میں موجود تھے، اور سیدہ میمونہ کہتی ہے کہ حضور سید عالم تہجد کے وقت اٹھے، اور اٹھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں وضو فرماتے تھے اس جگہ آپ تشریف لے گئے، اور تشریف لے جا کر وہاں پر کھڑے ہو کر مکے کی جانب اپنا چہرہ مبارک کیا، اور اس کی سمت میں حضور نے 3 جملے کہے، لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، گھبرانا نہیں میں حاضر ہوں، اور تم گھبراؤ نہیں، تمہاری مدد کی گئی تمہاری مدد کی گئی تمہاری مدد کی گئی. ہماری ماں سیدہ میمونہ آئیں اور کہنے کہ یا رسول اللہ یہاں تو کوئی بندہ نہیں ہے، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اور آپ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کسی جماعت سے بات کر رہے ہیں. فرما ہاں میمونہ یہی ہوا ہے، رات کے وقت بنو بکر قبیلے نے بنو خزاعہ کے لوگوں کو مارا ہے اور ان کے 20 سے زیادہ لوگ مار دیے گئے ہیں. ان کا ایک قصیدہ پڑھنے والا راجز فلاں جھاڑیوں میں چھپ کر مجھے آوازیں لگا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، اس راجز میں اور حضور کے درمیان 3 دن کا فاصلہ تھا، اور سرکار کہہ رہے تھے میں اس کو تسلی دے رہا تھا کہ نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کی گئی تیری مدد کی گئی تیری مدد کی. مختصر ہے کہ جناب یہ علی صحابہ میں بھی علامہ ابن حجر نے رحمہ اللہ نے اپنی ممتاز اور مائناس کتاب علی صحابہ فی تمیز الصحابہ میں وہ سارے اشعار نقل کیے ہیں، اور وہ اکثر میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں کہ یا رب انی ناشد محمدا حلف ابی ہی و ابی ہل اطلدا، یہ پورا ایک طویل قصیدہ جو ہے انہوں نے پڑھا. وہ زامو ان لست ادو احدن فہم ازل و اقل و عددا ان قریشن اخلفو کا موعدن و نقدو میثاق کل مؤکدا، جو وہ اشعار وہاں سے پڑھ رہے تھے اگر آپ کا دماغ حاضر ہے تو آپ غور کریں، وہ جو اشعار پڑھنے والا تھا وہ اور حضور کے درمیان 3 دن کا فاصلہ تھا، اور ٹھیک 3 دن کے بعد سیدہ میمونہ کہتی ہیں کہ مسجد نبوی کے پاس رونے دھونے کی آواز آئی، بڑا شور شرابہ تھا. سرکار دو عالم جب حجرے سے باہر نکلے تو وہی سالم خزائی آیا ہوا اپنے چند لوگوں کو لے کر اور رو رہا ہے. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ تو اس نے وہی بات کی جو سرکار نے سیدہ میمونہ سے کی، کہ یا رسول اللہ اس رات کو آپ کے حلیف جو بنو خزاعہ تھے، مکہ کے بنو بکر قبیلے نے جو ہے ان کے لوگوں کو مار دیا، 20 لوگوں کو مارا، میں جان بچا کر بھاگا ہوں اور یا رسول اللہ آپ تک پہنچا ہوں، اور سارا درد بیان کیا تو صحابہ دھاڑے مار کر رو رہے تھے کہ جس بے دردی کے ساتھ ان لوگوں کو مارا گیا. سرکار نے پوچھا یہ بتاؤ، بنو بکر تو بہت بڑا قبیلہ ہے، ان کے سارے لوگ تو نہیں آئے ہوں گے، یہ بتاؤ کس لوگوں نے شرارت کی، اس کی کس شاخ نے شرارت کی؟ سالم نے کہا کہ بنو نفاسا، نفاسا کے جو لوگ تھے وہ تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، چاہیے یہ تھا کہ انہوں نے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی، چاہیے یہ تھا کہ لشکر تیار کر کے مکہ پر چڑھ دوڑتے، لیکن نہیں، حضور سید عالم نے جس طرح بدر میں امن کا مظاہرہ کیا، ہر جگہ اپنی جنگوں میں امن کا مظاہرہ کیا، حضور کی جنگیں امن تھی. اور میں نے اس سے پہلے نیو ٹیسٹمنٹ بائبل سے بھی آپ کو بتایا، حضرت عیسیٰ تو 3 سال میں کہنے لگے کہ اپنے کپڑے بیچ کر تلواریں اٹھا لو. تو میں آج ان سے کہتا ہوں جو سرکار کے غزوات پر اعتراض کرتے ہیں، آج وہ نیو ٹیسٹمنٹ نیو بائبل اٹھا کر آپ دیکھیں تو استثناء کے اندر، یہ متا کے اندر یہ باقاعدہ آیات موجود ہے، جو آج بھی بائبل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس میں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، صرف 3 سال میں بنی اسرائیل سے اتنے پریشان ہوئے ان کی ہٹ دھرمی دیکھ کر، فرمایا اپنا بٹوا بیچو، اپنے گھر بیچو، اپنے کپڑے بیچو اور تلوار لے کر ان کو مارو. لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سارے دنیا کا امن والا نبی کہا جاتا ہے، اور یقیناً وہ نبی ہیں اور امن والے ہی ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں جو حضرت عیسیٰ 3 سال کے بعد تلوار اٹھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو یہاں تو سرکار نے 15 سال انتظار کیا ہے. تو یہ کیا جبر ہے، یہ کیا جبر ہے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ گورا بڑا سچ بولتا ہے، میں نے کہا اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. کہتے وہ کمنٹمنٹ، میں نے کہا وہ جھوٹا، وہ سچ اپنے مطلب کے لیے بولتے ہیں، لیکن جتنا جھوٹ وہ مسلمانوں کے لیے بولتا ہے، فلسطین کے لیے جتنا جھوٹ بولتا ہے، عراق کے لیے جتنا جھوٹ بولتا ہے، پاکستان کے لیے جتنا جھوٹ بولتا ہے، مسلمانوں کے لیے کتنا جھوٹ بولتا ہے. عجیب بات ہے کہ چرچ کے اندر ایک پاک باز ان کی عورت جو نن جو اسکارف پہنے تو اس کو ہولی ویمن کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی مقدس عورت ہے، اور اگر مسلمان عورت اسکارف پہن لے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ دہشت گردی ہے. تو یہ معیار جو انہوں نے اپنی زندگی کے چینج کیے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے کہ اگر ان کا فادر یا پاپ اگر جبہ پہن لیں تو وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتا، مسلم علماء اگر جبہ پہن لیں تو وہ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں. وہ ہماری پگڑی تو پھر بھی 2-4 انچ اونچی ہوتی ہے، وہ 15 فٹ کا قطب مینار سر پر رکھ لیتا ہے، لیکن اس کو ایکسٹریمسٹ نہیں کہا جاتا، مذہبی جنونی نہیں کہا جاتا. ہم اگر امامہ شریف پہن لیں، داڑھی رکھ لیں، آج آپ دیکھیے ہم نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے، یہودیوں کے ساتھ سفر کیا ہے، یہودیوں کی داڑیاں پیٹ تک ہوتی ہے لیکن اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مسلمان اگر داڑھی رکھ لے تو اس کے ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے. تو یہ گورے کا جھوٹ اور خدا کی لعنت ہو ان پر، ان کا سچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تعصب پسند ہے. اگر یہ ایسا ہوتا تو پہلے یہودیوں کی داڑیاں کاٹتے ہی. میں نے دنیا کے ممالک میں دیکھا ہے کہ یہودی اتنا اپنے مذہب میں سخت ہے، آپ حیران ہوں گے، مسلمان تو داڑھی رکھتا ہے، سمرے میں بال لگاتا ہے. یہودی کی اگر آپ ان ممالک نہیں گئے تو گوگل پر آپ سرچ کر کے دیکھیں، باقاعدہ وہ پیچھے کے سارے بال کو کاٹ دیتے ہیں کینچیوں سے، اور ایسے کاٹتے ہیں کہ جس طرح کسی بچے نے کسی بڑے کے بال کاٹا، یعنی یہاں سے ہے اور یہاں سے نہیں، یہاں سے یہ پورے بال یہاں تک، آدھے کا پیچھا سر، آپ میری بات پر یقین کیجئے، پیچھے سر کے بال، یعنی ایسے کاٹتے ہیں جیسے چھوٹی کینچی کسی بچی کو دے دیا جائے تو بالوں کا کیا حل کرے گا وہ، اس طرح بال بے تکے قسم کے کٹے ہوتے ہیں، اور یہ آگے سے پھر یہ بالوں کی لٹ اور چوٹی اتنی لمبی نکالتے ہیں جو ان کی داڑیوں کے ساتھ چلتی ہے، توجہ ہے، اور ایک چھوٹی سی ٹوپی ان کے سر پر چپکی بھی ہوتی جو کبھی نہیں اتارتے، لیکن وہ ایکسٹریمسٹ نہیں، وہ مذہب پرست نہیں. یعنی اپنا ہولیا کوئی نارمل آدمی ایسے بال کاٹ سکتا ہے؟ کوئی نارمل آدمی اپنے بالوں کی ایسی چوٹی بنا سکتا ہے؟ کوئی نارمل آدمی ایک چائے کے ساسر کی طرح اتنی سی ٹوپی سر پر رکھ کر پھر سکتا ہے؟ لیکن وہ ایکسٹریمسٹ. لیکن مسلمان اگر سر کو ڈھانپ لیں، مسلمان خواتین اگر اسکارف پہن لیں، داڑھی مبارک کو طریقے سے رکھیں، بال سنواریں، خوشبو لگائیں، اچھا کپڑا پہنیں تو ایکسٹریمسٹ ہیں. تو ان کو انصاف نہیں، ان کو جلن اسلام سے ہے. اب مسلمانوں کو چاہیے کہ شرم کریں، وہ داڑیاں مونڈے نہ،
وہ داڑیاں رکھیں، کیونکہ اس کو نفرت داڑھی سے اس لیے ہو گئی کہ ان کے نبی داڑھی رکھتے تھے. تو میں نے کہا واہ، اب داڑھی رکھ کر اگر میں نبی والا کہلاتا ہوں تو میری گردن کر سکتی ہے، میری داڑھی نہیں کر سکتی. اب یہودی اور گورے کے منہ پر اگر پاؤں رکھنا ہے تو پھر نام قرآن ہی کا لینا ہے، ختم نبوت ہی کا لینا ہے، اسلام ہی کا لینا ہے، سرکار کی عظمت ہی کا لینا ہے، کیونکہ دھوکہ ہے. آپ انصاف کی امید اس سے رکھیں کہ جو انصاف پسند ہو، جو دھوکے باز ہو اس سے آپ کیا کریں گے. خیر، اب ان باتوں کو سمیٹتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. سرکار کا انصاف آپ دیکھیں، اتنا بڑا ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہوا، یعنی مسلمانوں کے حلیفوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا. سرکار چاہتے تو بغیر کسی پسو پیش کے حضور حملہ کر دیتے، لیکن حضور سید عالم نے ان کی ساری داستان بلکہ تسلی دی. انہوں نے کہا حضور میرا بیٹا مارا گیا، میرا باپ مارا گیا. سرکار نے سینے سے لگا رکھ ان کو تسلی، فرما رکھو طریقے سے کام ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط تیار کیا، ڈائریکٹ نہیں گئے ان کو لے کر کہ گواہ ہمارے پاس اور چڑھائی کر دو. تم نے سب سے پہلے اگریمنٹ کیسا توڑا، ہمارے پاس مکہ سے آئے ہوئے لوگ تھے جیسے چند صحابہ تھے، ان کو حضور نے مدینے میں داخل نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارا سہارا ہیں. حضور نے فرمایا تم پیر کہتے ہو لیکن میں مکہ والوں سے وعدہ کر چکا ہوں، تم مدینے میں نہیں آ سکتے، تم مدینے میں نہیں آ سکتے. جمعے میں انشاءاللہ اس بات کو ہم کھول کے بیان کریں گے کہ وہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے رحمت کیسے بنی. یعنی سرکار نے اپنے کلمہ پڑھنے والے امتی کو بھی جو مکہ میں رہتا تھا، اگر وہ مدینے آیا تو سرکار نے نکال دیا، فرما ہمارا اگریمنٹ ہو چکا ہے. یعنی حضور نے آخری حد تک انصاف اور عدل کے ساتھ ان تمام ضابطے قانون شرطوں کو نبھایا. اب جب 18 سے 20 آدمی مار دیے گئے اور معاہدے کی خلاف ورزی کر دی گئی، وہ لوٹا پوٹا قافلہ اپنی جان بچا کر یہ مدینہ منورہ پہنچا، سرکار نے تسلی دی، ان کو رہنے کا انتظام کیا، اور سرکار نے ایک صحابی کو بلایا اور ان کو قاصد بنایا اور ایک لیٹر لکھا، اور اس لیٹر میں یہ لکھا قریش مکہ کو کہ دیکھو تم نے ہمارے بندے مارے ہیں، اب ہم جنگ نہیں چاہتے. پھر بھی حضور نے کہا ہم جنگ نہیں چاہتے، ایک کام کرو کہ بنو خزاعہ کے جن بندوں کو تم نے مارا ہے نا، تو تم اگر قصاص نہیں لے سکتے کیونکہ بندہ ہی متعین نہیں کہ کس نے مارا ہے، تو بندہ ہی نہیں پتا نا کہ اس نے مارا ہے تو قصاص لیں. اب تو وہ ایک بلوے کی صورت تھی، اب پتا ہی نہیں بندہ کون ہے. تو حضور نے دیکھا کتنا بڑا انصاف کیا، سرکار نے فرمایا بنو خزاعہ کے لوگوں کو دیت دو، جن کا بیٹا مر گیا ہے ان کا حساب جتنا مال جتنے اونٹ بنتے ہیں وہ جرمانے میں دو تاکہ ان کا مداوع ہو. یہ شک، پہلی شک بالکل منصف تھی کہ بھائی جرمانہ دو، ان کا خون بہا دو، ان کے بندے مارے تم نے، ان کا والد مارا، ان کا بچہ مارا، ان کا بیٹا مارا، جو دیت بنتی ہے وہ دیت دے دو. قصاص کی بات نہیں کی، دیت کی بات کی، فرمایا دیت دے دو. اور دوسری بات کیا کی، فرمایا کہ تم دیت نہیں دے سکتے کیونکہ مال بہت بن جائے گا بقول تمہارے، تو پھر جس قبیلے نے بنو نفاسا، بنو بکر نے نہیں مارا نا، بنو بکر کی شاخ نے مارا، تو بنو نفاسا کے ساتھ اپنا اگریمنٹ ختم کرو کیونکہ اگریمنٹ تو تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا اور تمہارے ماتحت جتنے قبیلے آتے تھے ان کو تم ریپرزینٹ کرتے تھے نا، تو تم ذمہ دار ہو. تم اگر واقعی میں سچی اور عادل ہو تو اس کو اپنے سے نکالو اور ان سے کہو کہ انہوں نے ہمیں بدنام کیا ہے، ہم تو اگریمنٹ کر چکے تھے، تو لہذا تم بنو نفاسا سے اپنا معاہدہ ختم کرو. تیسری چیز، اگر فرما کر دونوں نہیں مانتے نا تو اپنی زبان سے پھر کہو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ہم نے خود توڑا. تین باتیں کرو. اب دیکھیں کتنا منصفانہ یہ مطالبہ تھا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو روانہ کیا اور جب وہ معاہدہ لے کر وہاں پر پہنچے تو پہلی بات کیا تھی، پہلی بات یہ تھی کہ تم بنو خزاعہ کی دیت دو. تو ان کو تو وہی زوم تھا نا کہ مسلمان ہمارا کیا کرے، کہ اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، ان فالتو لوگوں کو ہم دیں، ہم یہ شک نہیں مانتے. اچھا دوسری شک آ گئی کہ آپ بنو نفاسا سے جنہوں نے جرم کیا ہے، جن پر سزائیں ہیں، انہوں نے جرم کیا ہے، ان سے آپ بائیکاٹ کرو. کہ لگے وہ تو ہمارے قریبی رشتے دار ہیں، ان کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہو، ہم ان کو چھوڑ دیں، یہ شک بھی ہم نہیں مانتے. تیسری شک تھی کہ خود اپنی زبان سے کہو کہ تم نے جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ تم نے خود توڑا. کہنے کا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے توڑ دیا، جاؤ. یہ کہنا تھا کہ سرکار نے صحابہ کو اب جمع کرنا شروع کیا. یہ 10 رمضان المبارک کو 10,000 سے زیادہ کا لشکر سن 8 ہجری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترتیب دیا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر ترتیب دے دیا اور اس کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی، اب مشرکین مکہ کو وہاں سے یہ پتا چلا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ موتا کے مقام پر مسلمانوں کے چند جرنیل شہید ہو گئے ہیں تو مسلمانوں کی شاید ہمت ٹوٹ گئی ہے، لیکن اتنا بڑا لشکر انہوں نے تیار کر لیا ہے تو اب بھاگو اور دوڑو اور کوئی معذرت کرو، کوئی معافی مانگو.
انہوں نے کہا جناب اگریمنٹ جو غلطی ہوئی ہم اپنی معذرت کرتے ہیں، اس شک کو دوبارہ لے لیں، ہم دوبارہ آپ سے اگریمنٹ کرتے ہیں. اب جب حضور کی طرف بھاگے اور آئے حضور کی طرف، سرکار نے فرمایا اب کوئی گنجائش نہیں، اب بالکل تمہارے کو اسی ترتیب کے ساتھ نپٹا جائے گا، اب کوئی گنجائش نہیں. ابو سفیان کے پاس وہ آئے، ہاتھ پاؤں جوڑے قریش مکہ کہ تم جاؤ اور تم جا کر جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو، معذرت کرو. وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر انہوں نے ہر صحابی سے ملاقات کی، یہاں تک کہ اپنی بیٹی جو ہماری ماں ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں جا کر سفارش کی، حضرت فاطمہ پاک سے سفارش کی، حسنین کو گود میں اٹھا کر سفارش کی، مولا علی سے سفارش کی، لیکن کسی نے سفارش قبول نہیں کی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر تیار کیا اور 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی شریف میں پڑھا کر سرکار علیہ السلام مکہ مکرمہ کی طرف روانہ. اور یہ لشکر جب مکہ مکرمہ کی طرف آیا ہے تو مر الزہران ایک جگہ ہے، مر الزہران کہتے ہیں، وہ بہت کھلی وادی ہے، اس وادی میں پہاڑیاں بھی ہیں میدان بھی ہیں. اس میں رات کے وقت صحابہ کرام جب رکھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے چولہے جلاؤ اور اپنے چراغوں کو روشن کرو اور اپنا کھانا تیار کرو. اب وہ ایسا تھا کہ جیسے بستی میں آگ لگی ہوئی ہے دور سے آنے والے. ابو سفیان اور یہ جو لوگ تھے انہوں نے جب آ کر دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو رات کے سما میں میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اتنی روشنی نہیں دیکھی. کہا یہ محمد رسول اللہ کا لشکر ہے جو آرام کر رہا ہے اور ان کے خیموں کے اندر چراغ روشن ہے. اب ان کے اندر ایک بھگدڑ مچ گئی. حضرت عباس سے انہوں نے سفارش کی، حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر حضور کے پاس پہنچے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ہم نے ان کو امان دی ہے اور آپ کچھ آسانی فرما دیں اور معاف کر دیں. سیدہ ہماری ماں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آئیں اور انہوں نے بھی حضور کی بارگاہ میں رو کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اگر ان کے لیے ہدایت کا راستہ بن جاتا ہے اور یہ معافی کے طلبگار ہو جاتے ہیں تو یا رسول اللہ آپ معاف کر دیجئے. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ چچا جان اور سید ام سلمہ سے کہا کہ جن کو تم نے امان دے دی ہے میری طرف سے ان کو امان ہے. ابو سفیان آگے آئے تو حضرت عباس نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کر کہا بول اب تو بات کر، لا تو عزا کوئی خدا ہو سکتا ہے، منات کوئی خدا ہو سکتا ہے. وہ منظر کیا ہوگا کہ خیمے کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا ہے مکہ مکرمہ سے، آج قریش کا سردار حضور کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہے اور سرکار کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہاں ابو سفیان عزا خدا ہو سکتا ہے، منات ہو سکتا ہے. تو ابو سفیان نے سر جھکا کر کہا ہم نے اپنی زندگی برباد کی، اگر عزا ہمارا رب ہوتا تو آج ہماری مدد کے لیے آتا، منات ہمارا رب ہوتا تو آج ہماری مدد کے لیے آتا. ہم مان گئے اس بات کو خدا ایک ہے، حضور کے سامنے کہا ہم مان گئے اس بات کو کہ آپ کا خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، آج اسی طاقت کا مظاہرہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری رسالت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، میری رسالت کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو جیسے بھی تھے ٹھیک بات کرنے والے لوگ تھے جو ان کو سمجھ میں آتا تھا، جو ان کے نزدیک ٹھیک ہوتا. انہوں نے کہا جی میں نے خدا کی توحید کو مان لیا لیکن آپ کے لیے میرے دل کے اندر کچھ قدورت ہے اور کچھ معاملات ہیں. چہرے پر کہا، یعنی یہ نہیں کہ پیچھے جا کر یہ کہا کہ آپ کو ہم نے نبی مان لیا، کہا آپ کے لیے میرے ذہن میں اور میرے دل میں کچھ قدورت ہے. سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے ہم نے چھوڑ دیا تمہیں اور ہم تمہیں مزید سیکھنے کا موقع دیتے ہیں. تم نے رب کی وحدانیت کو تو قبول کر لیا، یعنی قبول سے مراد اس کا اقرار کر لیا اور سمجھ گئے کہ اللہ رب العالمین جل والا کی مدد کیسے آئی. مختصر یہ کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ان تفصیل کو پیچھے سے لانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان مبارک سن 8 ہجری کو جب آپ کا ورود مسعود جنت المالا والی سائٹ سے حجون کے مقام سے، جب آپ کبھی جبل کعبہ کی طرف سے آتے ہیں آپ حجون کے مقام سے، تو سرکار اس مقام سے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. جنت المعلہ جہاں پر ہے وہاں سرکار علیہ السلام کا جھنڈا لگا تھا. لشکر کے ایک حصے کو کدئی کی طرف بھیجا گیا، کدئی کا جو مقام ہے وہاں بھیجا گیا اور حضور نے فرمایا اونچے جگہ سے بھی لوگ اتریں تاکہ اونچے جگہ سے اتریں تو مشرکین مکہ کو پتا چلے یہ کون آیا. اب مکہ کے اندر تھر تھری مچی ہوئی ہے اور ہر بندہ اس بات پر پریشان ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور اب تو مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور اب ہمارا حال برا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود جیسی خانہ خدا کے اندر ہوا لوگ گھبرائے ہوئے تھے. سرکار مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اتنے میں حضرت عباس دوبارہ آئے اور ابو سفیان کا ہاتھ پکڑ کے لائے، کہنے لگے حضور یہ قریش کا سردار رہ چکا ہے تو کچھ بڑائی بھی چاہتا ہے، تو آپ کچھ بڑائی کی بات کر دیں
تو اچھائی ہو جائے. تو سگان نے فرمایا ہاں میں کہہ دیتا ہوں چچا جان آپ کے کہنے پر, من داخل دار ابی سفیان فہو آمن, جاؤ اعلان کر دو جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا وہ ہماری تلوار سے بچ گیا. تو یہ بہت بڑا ان کے لیے کراؤڈ, بہت بڑا ان کے لیے اعزاز تھا کہ میرے لیے کا اور کچھ بڑھا دیجئے. سرکار نے فرمایا حکیم بن ہزام کے گھر میں جو چلا گیا وہ بھی بچ گیا. ابو سفیان نے آگے سے کہا اور کچھ بڑھا دیجئے, آپ کی فیاضی ایسی تھی اور بڑھا دیجئے. فرمایا جو مسجد کے اندر چلا گیا وہ بچ گیا. ابو سفیان آگے سے کہنے لگے مسجد تو بہت چھوٹی ہے کتنے لوگ اس میں جائیں گے اور بتا دیجئے. سرکار نے فرمایا جس نے دروازہ بند کر دیا وہ بچ گیا. اس وقت چیخ نکلی ابو سفیان کی واللہ حاضی واسعہ, او یہ تو بہت بڑی فیاضی ہے, یہ تو بہت بڑی فیاضی, بہت بڑی فیاضی کہ آج انہوں نے اپنے سارے دکھ تکلیف جو دی گئے تھے سب کو بھلا دیا اور کہہ دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں آیا وہ بچ گیا, جو حکیم بن ہزام کے گھر میں آیا وہ بچ گیا, جو مسجد میں گیا بچ گیا, بلکہ یہاں تک جس نے دروازہ اپنا بند کر لیا وہ بچ گیا, جو حرم خدا کے اندر آ گیا وہ بچ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ بیت اللہ شریف کا آپ نے طواف فرمایا اور حجر اسود سے آپ نے طواف کو شروع کیا اور اپنے مبارک عصے کو اٹھا کر آپ نے استلام کیا بیت حجر اسود کی سیدھ میں کر کے آپ نے اپنے عصے سے استلام کیا اور وہاں سے آپ نے طواف کو شروع کیا. طواف کو ختم کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر حضور تشریف لائے اور سرکار نے مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا فرمائی. پھر حضرت عباس آگے گئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکیزے سے زمزم نکال کر دیا. آپ ذرا اس ذہن میں پہنچے تو پھر آپ کو لذت آئے گی کہ وہ منظر کیسا ہوگا. حضور سید عالم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو کھولا اور زمزم کو نوش فرمایا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لائے اور بیت اللہ میں جب حضور گئے تو صرف حضور کے ساتھ دو لوگ تھے, حضرت بلال تھے اور حضرت اسامہ بن زید تھے. سرکار ان کو اندر لے کر گئے. یہ لے جانے کی وجہ کیا تھی؟ یہ بھی آپ دیکھیں, قریش کے غرور کو توڑنا تھا. وہ نسب پر بڑا غرور کرتے تھے. سرکار نے کہا دیکھو آج میں حبشی بلال کو لے جاؤں گا, کسی قریشی کو ساتھ نہیں لے جا رہا میں. اور یہ دیکھو اسامہ جس کے باپ کو تم غلام کہتے تھے, آج وہ غلام کا بیٹا میرے ساتھ اندر جائے. تمہارے ساتھ, تمہارے نزدیک غلاموں کی اہمیت نہیں, اسلام کے نزدیک عزت اس کی ہے جو متقی ہے. میرا اسامہ متقی ہے, میرا بلال متقی ہے. آج میں تمہارے خاندان والوں کو پیچھے کرتا ہوں اور میں ان دونوں کو اندر لے جا. بیت اللہ کے ہر کونے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر لگائی اور وہاں پر آپ نے جو بت بنے ہوئے تھے اپنے عصے مبارکہ سے قل جاء الحق وزہق الباطل کہہ کر ان بتوں کو آپ نے توڑ دیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے, حضرت بلال سے کہا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اللہ کی تکبیر کو بیان کرو. حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھایا گیا اور حضرت بلال نے وہاں پر تکبیر اور اذانوں کو آپ نے بلند کیا. دور گویا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. اس میں عتاب بن اسید ہیں اور ابو سفیان خود بھی ہیں, ایک اور بندہ بھی ہے, کیونکہ بڑا فخر تھا ان کو اپنے آپ. وہ کہنے لگے یہ حبشی کو کعبے کے اوپر چڑھا دیا, یہ کعبے کی قدر ہے. ان سے کیونکہ دین اندر اترا نہیں تھا نا, تو وہ ذات پات ہی کو اسی سے لوگوں کو اپناتے تھے. یہ بڑی ذات کا تو یہ معظم ہوگا. دین کہتا ہے ذات کچھ نہیں, پہلے ایمان ہے, ایمان کے ساتھ ذات. حضور چاہتے تو کسی اور کو بھی لے جاتے. مولا مرتضیٰ اس کے مستحق تھے کہ آپ کو کعبے پر چڑھایا جاتا اور مولا علی اذان دیتے, لیکن حضور آج یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ مولا علی تو مقبول ہیں اس لیے کہ قریشی بھی بنو ہاشم بھی ہیں, لیکن اصل میں وہ حضور کے غلام اور حضور کے پر ایمان لانے والے ہیں. تو حضور بتا رہے تھے کہ ایمان کی برکت کتنی ہے اور ان کے نزدیک جس کو سب سے حقیر سمجھا جاتا تھا وہ غلام ہوتے تھے. لیکن وہ غلام جب وہ نبی کا غلام ہو جائے اور اللہ کا بندہ ہو جائے تو سرکار نے اس کی عزت بتانے کے لیے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھایا. فرما دیکھو کعبہ معظم ہے لیکن یہ چھت پر چڑھے گا اور یہ وہاں سے اذان دے گا. اب عتاب بن اسید اور چند لوگ دور بیٹھے تھے, ان کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا شکر ہے میرا باپ مر گیا, ورنہ اتنی بڑی توہین برادری کی دیکھتا کہ آج ہماری برادری کے لوگ نیچے رل رہے ہیں اور یہ غلام کعبے کے اوپر چڑھ گیا ہے. اور معاذ اللہ حضرت بلال کے لیے کیا کیا کہنے لگے. تو اسی وقت جو ہے آگے بڑھ کر جناب جو ہے وہ ابو سفیان آگے آئے اور انہوں نے ابو سفیان نے جب ان کی باتیں سنی تو ان کو روکنے لگے, کہا کہ یہ باتیں تم اپنی زبان سے نہ نکالو, یہ باتیں تم اپنی زبان سے نہ نکالو. اگر تم یہ باتیں نکالو گے لا اقول شیئا لو تکلمت لاخبرت عنی هذا العصا, میں تمہیں کہتا ہوں وہ ایسے ہیں ان کو یہ کنکریاں بتا دیں گی تم کیا بات کر رہے ہو, نہیں کرو یہ باتیں. وہ ادھر دور بات کر رہے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام متاح میں سے ہی لوٹے اور لوٹ کر ان کے قریب گئے اور ان سے کہا, عتاب بن اسید سے پوچھا آپ نے, اے عتاب کیا بات کر رہا تھا, اے حارث بن شام کیا بات کر رہا تھا, اے ابو سفیان کیا بات کر رہا تھا. ابو سفیان نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے تو ان کو یہ بات کی ہے کہ یہ وہ ہیں کہ یہ کنکریاں انہیں بتا دیں گی. سرکار نے عتاب بن اسید کی طرف دیکھ کر وہی باتیں دہرائی اور حضرت بلال کی تعریف اور مؤذن کی تعریف کی. تو اس نے کہا کہ ہمارے دلوں کے راز بھی آپ جانتے ہیں, تو آپ اپنے دست مراد کو آپ آگے کیجئے کہ ہم بات یہاں کر رہے تھے اور آپ کا رب آپ کو وہاں سنا رہا تھا, تو یقیناً آپ کا رب بھی حق پر ہے اور جس حق رب نے آپ کو بھیجا ہے آپ رسول بھی حق پر ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان لایا. اب جب سارا معاملہ ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفا کی پہاڑی کے قریب آئے. ذرا غور کیجئے گا, آج وہاں عمارت بن چکی ہے لیکن اپنے ذہنوں میں اتنی تاثیر پیدا کیجئے کہ وہ عمارت جو ہے وہ ذہنوں سے نکل جائے. سرکار صفا کی پہاڑی کے نیچے ایک اونچی جگہ بیٹھ گئے اور سارے لوگ ایسے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو اب میں آ گیا ہوں, یہ میرا لشکر دیکھو جس نے پورے مکہ کو گھیرا ہوا ہے, میں نے امن کا اعلان تو کر دیا لیکن تم میں سے وہ لوگ ہو جنہوں نے بڑی اذیت اور تکلیفیں دی, تم بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں, تم بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں. کچھ رونے لگے, کچھ چلانے لگے, کچھ کانپنے لگے کہ ہمیں کاٹ کر رکھ دیا جائے گا, مار دیا جائے گا, لیکن جو کچھ سیانے تھے وہ آگے بڑھے اور وہ حضور کے چہرے کے تاثرات کو بھی جانتے تھے اور حضور کو بھی جانتے, کیونکہ اس سے ہی پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے. سرکار جب خانہ کعبہ میں داخل ہونے لگے تو عثمان بن طلحہ جو کلید بردار کعبے کی چابی کو سنبھالنے والا, حضور نے فرمایا دروازہ کھولو, تو وہ ڈر کے دروازہ کھول, دروازہ کھول کر حضور نے ان کو بھی کہا کہ اندر آ جاؤ, خانہ کعبہ کے اندر آؤ. اندر لایا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیریں پڑھی اور حضور نکلتے وقت عثمان بن طلحہ کو حضور نے فرمایا, عثمان وہ بات یاد ہے کہ تم قریش مکہ جو ہے کعبے میں داخل ہونے کے لیے دن خاص کرتے تھے اور دن بھی خاص کرتے تھے اور اپنے مطلب کے بندوں کو اندر لے جاتے تھے. ایک دفعہ میں اندر جا رہا تھا تو تو نے مجھ سے بڑی تند خوئی اور سختی سے مجھ سے بات کیا, تو وہ سر جھکا کر رونے لگے, کہ لگے ہاں, کہا میں نے تجھ سے کیا کہا تھا, کہا میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ عثمان بن طلحہ ایک دن آئے گا کہ تو اپنے ہاتھوں سے چابی میرے ہاتھ میں دے گا اور میری مرضی ہوگی میں کعبے کی چابی, کیونکہ بہت بڑا شرف ہے زمزم پلانا, طواف کرانا, کعبے کی چابی رکھنا, میں اپنی مرضی سے یہ چابی کسی کے حوالے کروں گا. تو کہنے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن حضور کا انصاف دیکھیں, سرکار کے چچا عباس, حضور ان کا کہنا کبھی نہیں ٹالتے, ابھی حضرت ابو سفیان کی بات چلی, وہ فوراً کہنے لگے حضور, سرکار فرما کیا, کہ لگے دیکھیں حضور زمزم میں پلا رہا ہوں, چابی مجھے دے دیجیے. اس وقت چابی حضرت علی کے ہاتھ میں حضور نے رکھی تھی اور حضور نے حضرت عباس کا کہنا کبھی نہیں ٹالا. سرکار نے فرما چچا جان آج عدل و انصاف کا دن ہے. حضرت علی سے کہا علی اپنے ہاتھ سے چابی اٹھا اور عثمان کو دے, انصاف کا کمال ہے. حضرت عباس کے پاس زمزم پلانے کا اختیار تھا جو بہت بڑی کرامت ہو, وہ آگے بڑھے اور مانگا انہوں نے زبان سے, کہ لگے یا رسول اللہ اس عثمان سے چابی کا, چابی مجھے دے دیجیے آپ. سرکار نے فرمانی آج عدل کا دن, میں تو صرف اس کو اسلام کی حقانیت یاد دلا رہا تھا کہ تو نے ہمیں سمجھا کیا تھا اور ہمارے لیے قدرت نے فیصلہ کیا کر رکھا تھا. پھر ان کو حضور نے چابی دی اور چابی دیتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ یہ چابی میں تجھے دے رہا ہوں, یہ تیرے پاس ہمیشہ رہے گی, تیرے خاندان میں ہمیشہ رہے گی اور تم سے کوئی لے گا نہیں مگر ظالم. حضرت علی کے ہاتھ سے لے کر سرکار نے عثمان کو چابی لوٹائی ہے, عثمان بن طلحہ کو. یہ حضور کا انصاف تھا کہ جس کا جو حق ہے ہم پامال کرنے نہیں آئے ہیں, سب کو عزت دینے آئے ہیں. تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا فاتح کبھی نہیں آیا. جو بندہ کسی علاقے پر فاتح بن کر آتا وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے, لوگوں کے سروں کی گردنوں کے مینار بنا دیتا ہے, لیکن یہ وہ فاتح ہے جس نے سب کو معاف کر دیا. اب جو سرکار بات کو ختم کرتا ہوں, سرکار دو عالم تشریف فرما ہے, فتح مکہ کی بھی بات ہے حنین کی, اس کے بعد جنگ حنین لڑی گئی ہے. اب حضور سید عالم تشریف فرمائے صفا کی پہاڑی کے ایک ٹیلے کے اوپر اور عشاء فرما رہے ہیں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں. تو ایک شخص کھڑا ہوا, اس کی آنکھوں میں آنسو تھا, اس نے کہا نبی کریم و اخ کریم و ابن اخ کریم, کہ آپ مہربان نبی ہیں اور ہمارے مہربان بھائی ہیں اور ہمارے مہربان کریم بھائی کی آپ اولاد ہیں. سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جاؤ آج میں تم سے وہی خطاب کروں گا کما قال اخی یوسف, جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا تھا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اتنا ظلم کیا تھا، بغض میں ان کو باپ سے دور کیا، کنویں میں پھینک دیا، اور ظلم پھر یہ کہ قافلے والے لے بھی جا رہے تھے تو آگے سے الزام یہ لگایا یہ ہمارا چور ہے، یہ چور ہے، اس کے حسن پر نہ جانا، یعنی تہمت اور الزام کی انتہا کی. لیکن جب اچانک حضرت یوسف کے سامنے آئے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے معاف کر دو، اسی طرح قریش مکہ نے کہا معاف کر دیں آپ، نبی کریم و اخ کریم و ابن اخ کریم، آپ مہربان نبی ہیں، آپ ہمارے مہربان بھائی ہیں، آپ ہمارے کریم اور مہربان بھائیوں کی اولاد ہیں. تو سرکار نے فرمایا جاؤ آج میں تم سے وہی بات کروں گا کما قال اخی یوسف، جو یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کی تھی کہ لا تسریب علیکم الیوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اور آج جو ہے اللہ تمہیں بخش دے اور اللہ سب سے زیادہ بخشنے والا ہے. اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ آج کا وہ دن ہے کہ تم سب کے سب میری طرف سے آزاد ہو، میری طرف سے تم آزاد ہو. یہ جملہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اور ایک تانتا بن گیا لوگوں کا، اور لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. اور اسی صفا کی پہاڑی کے نیچے حضور بیٹھے تھے، مرد آتے گئے، بیعت ہوتی چلے گئی، پھر خواتین آئی. میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں سرکار نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کی ہے. بیعت کے تین طریقے بیان کیے گئے حضور کے، حضور نے جو جملہ خود کہا وہ کہلوایا، کہو میں ہم زنا نہیں کریں گے، کہو ہم خیانت نہیں کریں گے، کہو ہم چوری نہیں کریں گے، کہو ہم بدکاری نہیں کریں گے، کہو اپنے بچوں کو مال کے ڈر سے زندہ درگور نہیں کریں گے، کہو اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوریاں نہیں کریں گے. اس بات پر بیعت ہو رہی ہے، ایک تو یہ کہ زبانی بیعت کرائی، ایک یہ کہ کپڑا پکڑوایا گیا ہے. ایک طریقہ بیعت کا یہ ہے، جیسے تاجو شریعہ جب تشریف لاتے تھے آپ نے دیکھا کہ لمبی چادر ہوتی تھی اور لوگ اپنے دستے سے پکڑتے تھے، اور سرکار تاجو شریعہ نے یہاں پر ایک وہ طریقہ ہے. اور تیسرا طریقہ یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا برتن پانی کا لیا اور اس میں ایک طرف حضور نے اپنے ہاتھ کو داخل کیا، اور ان خواتین نے اس طرف سے پانی کے اندر اپنے ہاتھ کو داخل کیا، اور یہ کلمات جو ہے وہ بیعت کے قرار دیے گئے. قول سے بھی بیعت ہو جاتی ہے، اس طریقے سے بھی بیعت ہو جاتی ہے. بیعت کا معنی ان کلمات کو قبول کرنا اور اس بندے کو گواہ بنا کر توبہ کرنا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یعنی اس کی موجودگی کے اندر وہ وعدہ کرنا. حضرت سراقہ کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اب آخری بات یہ کہ اب جب سرکار مدینہ منورہ کا مکہ مکرمہ کا چکر لگا رہے ہیں تو ابو سفیان بھی پیچھے چل رہے ہیں، بالکل حضور کے ساتھ چل رہے ہیں. توحید کا اعلان تو وہ وہاں کر چکے ہیں، یہاں جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ حضور کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اور سرکار کمال ان کے ساری فرماتے ہیں. جب مکہ میں داخل ہوئے تو سر پر کالا امامہ تھا اور پیچھے اسامہ بن زید کو بٹھایا ہوا تھا، چاہتے تو امام حسن کو بھی بٹھاتے، وہ اس سے زیادہ لائق، لیکن عرب کی اس نخوت کو توڑنا چاہتے تھے جو غلاموں کو حقیر سمجھنا، ایمان کو قدر نہ دینا. حضرت اسامہ بن زید اور برادریوں کو ہی صرف لے کر چلنا، ایمان کو قدر نہ دینا. تو آپ نے اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھایا اور سر مبارک پر کالا امامہ ہے، اور مکہ جو عرب کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے فاتح بن کر آ رہے ہیں، اور لشکر اتنا بڑا لے کر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے حضور شکرانہ اتنا ہے اور ایسے سر جھکا کر آ رہے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار کی زبان پر سورہ فتح تھی، ان نہ فتح نہ لک فتح مبینہ، اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ایسا بھی کوئی فاتح ہوگا جس کی آنکھیں بہ رہی ہوگی؟ اللہ. اور سر مبارک آگے کجاوے کو لگتا تھا، ایسا انکساری کا عالم یہ تھا. اللہ سرکار کی انکساری کا. آج بھی بندہ جب حرم جائے نا تو باب فہد سے نکل کر اس پہاڑی کی طرف صرف بیٹھ کر دیکھے کہ حضور یہیں سوت رہے تھے، یہی وہ جگہ تھی جبل کعبہ سے حضور ایسے اترتے ہوئے آئے، اسی کے پیچھے سے جنت المالا ہے، وہاں سے حضور حجون کے مقام سے چلے اور ایسے جبل کعبہ سے حضور اتر رہے ہیں اور مشرکین مکہ دیکھ رہے ہیں، اور سرکار کی اونٹنی قصوہ ہے جس پر حضور جلوگر ہے، اور سر مبارک جو ہے وہ آگے آپ کا کجاوے پر لگتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں لا تسریب کا یوم، لا تسریب علیکم الیوم. ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ نے تلوار کھینچ کر کہا الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے. ابو سفیان کی ٹانگیں کانپنے لگے، بھاگ کر گئے، بدن کانپنے لگا، یہ آپ کا صحابی کیا کہہ رہا ہے، آج جنگ کا دن ہے. سرکار نے فرمایا کذب سعاد، سعاد ہو سعد نے غلطی کر دی، الیوم الیوم الملحمہ نہیں مرحمہ نہیں، الیوم الیوم الملحمہ، آج مہربانی کا دن ہے، آج جنگ کا دن نہیں ہے. حضور نے جملہ کہا کذب سعد، سعد کو کس نے کہا یہ جملہ کہے؟ کیونکہ غصہ تھا نا، اتنے ظلم سے نبی کو نکالا گیا ہے، ہیں خود انصاری، اور وہ تلوار اٹھا کر کہتے الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے، جنگ کا دن ہے. ابو سفیان کہتے میرا بدن کہاں پر، میں بھاگتا ہوا گیا، اور سرکار سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے سعد بن عبادہ، کہ الیوم الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے. سرکار نے فرمایا کذبا کذبا سعد، سعد نے غلط بیانی کی ہے، غلط بات کی ہے. الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، معافی کا دن ہے، درگزری کا دن ہے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب میں مروہ کی پہاڑی کے پیچھے حضور کے ساتھ گھوم رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیا کوئی فاتح اور بادشاہ ہوگا جس کے گرد لوگ ایسے اکرام، بادشاہ کو لوگ سلام کرتے ہیں، یہ وہ ہے کہ وضو کرے تو ان کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں کرنے دیتے، یہ کیسا فاتح ہے، یہ زمین پر تھوکتا ہے تو تھوک زمین پر کوئی نہیں گرنے دیتا، کیسے دلوں میں اتری ہوئی یہ باتیں ہیں. اللہ اکبر. جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو سفیان ہیں، اس منظر کو ذہن میں تازہ کریں تو پتھر دل بھی نرم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات گزر رہی تھی کہ یہی سب کچھ چاہیے تھا تو بیٹھ کر بات کر لیتے، یا آج میرے پاس کوئی لشکر ہوتا تو میں دوبارہ مقابلہ کر لیتا. حضور پیچھے مڑے اور ابو سفیان کے سینے پر ہاتھ مارا، فرما ابو سفیان تیری اصلاح نہیں ہوتی، تیری اصلاح نہیں ہوتی. انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد انک محمد رسول اللہ، میرے دل میں آپ کی محبت اتر گئی اور میرا ایمان کامل ہو گیا ہے. حضور کی موجودگی میں غزوہ طائف میں آپ نے شرکت کی جس میں آپ کی آنکھ زخمی ہوئی اور ایک آنکھ اللہ کی راہ میں آپ نے پیش کی حضرت ابو سفیان نے. اب ہم حضرت ابو سفیان کہیں گے، بہت بڑا کوئی جہنمی ہوگا جو ان کو حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کہے کہ جن کے کلمے کو رسول اللہ نے قبول کیا، غزوہ طائف میں وہ گئے، غزوہ طائف کے اندر ان کی آنکھ گویا کہ زخمی ہوئی اور پھر سرکار کی وصال کے بعد جنگ یرموک کے اندر وہ مسلمانوں کی طرف سے سربراہی کر کے گئے. تو جس سے رسول اللہ راضی رہے، شیعہ کروڑوں دفعہ جہنم میں جائے، ہمیں اس سے کیا کرنا ہے؟ جس سے رسول اللہ راضی رہے ہر مسلمان اس سے راضی ہے. کسی صحابی کے لیے تبرا کرنا، گھٹیا الفاظ کہنا، اس کی ماضی کی باتوں کو یاد کرنا، اس کی پاسٹ کو ذکر کرنا، جبکہ اسلام کہتا الاسلام یہدم ما قبلہ، یہاں تک کہ ہند جب سامنے آئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کیا اور ساری باتیں. سرکار نے کہا ہند بولو، کہا کیا ہند بن عتبہ، کہا بولو بدکاری نہیں. وہ تھے تو سب قریشی، کہ لگے آزاد عورت بھی کبھی بدکاری کرتی ہے. کہا ہند بولو چوری نہیں کرو گی، تو وہ کہنے لگی چوری تو نہیں کرتی ہوں میں، لیکن کبھی مجھے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو میرا شوہر ابو سفیان کنجوس ہے تو میں اس کے جیب سے کبھی کبھی نکال لیتی ہوں. تو ابو سفیان نے ہاتھ پکڑ کے دبایا، کہ لگا چپ کرنا، جو لینا لیتی رہنا نا، یہاں کیوں بولتی ہے؟ تو سرکار اس کو سن کر بہت ہنسے. وہ جس سے حضور ہنسے، جس کے کلمے کو حضور قبول کرے اور جس کے سامنے توحید اور رسالت کی. اب تم طلقا طلقا کرتے رہو، تم مجوسیوں کی نسل ہو، تمہارے طلقا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت مولا علی کی بہن بھی انہی طلقا میں سے تھی، اور حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل بھی اسی طلقا میں سے تھے جو ایمان لانے والے. تو یہ کیا بکواس ہے؟ یہ نبی ہے جس کو جو جملہ کہے، جیسے رب کہے اسادم ربہ فغوا، وہ رب ہے جو اپنے بندے کو جو کہے، وہ امتی ہیں، نبی جو چاہے اپنے امتی کو کہیں. لیکن جب ان کا کلمہ، اور طلقا کہنے سے مراد کہ میں تمہیں غلام بنانے نہیں آیا، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، کلمہ دے کر تمہیں اللہ کا آزاد بندہ بنا دیا. اللہ رب العالمین فتح مکہ کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ میں نے ابھی کوئی تقریر نہیں کی ہے، یہ تقریر بھی نہیں تھی، کیونکہ ایک کچا ذہن ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کی سطح کو بلند کرنے میں 2 گھنٹہ نکل جاتا ہے. اس کے بعد ہے کہ فتح مکہ کے ثمرات کیا ہیں، فتح مکہ کہتے کس کو، یہ تو ہم نے ایک سٹوری آپ کے سامنے ذکر کی ہے حقیقی، لیکن اس کے بعد کا درس ہوتا ہے کہ فتح مکہ کی نظیریں کیا تھی، فتح مکہ میں ہونے والے واقعات کے ثمرات کیا تھے. لیکن اس میں آج کے درس میں کم سے کم حضور کی کمٹمنٹ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزت و مقام پتا ہوا کہ سرکار کا عدل کیسا تھا، انصاف کیسا تھا، اور بالخصوص جو ہے وہ فتح مکہ کی برکات کتنی ہے. اپنے بچوں کو چاہیے کہ فتح مکہ پڑھایا جائے، سمجھایا جائے. کل جمعے کے دن انشاءاللہ اس کی مزید ہم ڈیٹیل کو پیش کریں گے. واخر